پاکستان میں ہر وقت ہی سلیکٹڈ وزیر اعظم آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے یہ سلیکٹڈ کو اگر انورٹڈ کاماز میں لکھ دیتے تو اچھا ہوتا، کہ پاکستان میں ہر وقت آتا یہی کہہ کر ہے۔ اس بار کیا خاص بات ہے؟ اس بار خاص بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، بالکل بلنٹلی اگر کہا جائے، پاکستان کی جو اصلی طاقتور حلقہ ہے اس نے یہ طے کیا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ہماری کچھ پرابلمز کو سولو کرے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو یہ کیوں کرنا پڑا۔ وہ جو اصلی طاقتور طبقہ تھا وہ فرنٹ کے اوپر کرپٹ پولیٹیشنز کو لانے کا خود موقع دیتا تھا، اصلی طاقتور طبقہ تھا وہ خود اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا کہ فرنٹ پر پولیٹیشنز نااہل ناکارہ کرپٹ آئیں، کیوں؟ ان کے ہوتے ہوئے پیچھوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور پیچھے والے بھی اپنی جیب بھرتے رہیں گے ان کو، ان کے گندے چہرے دکھا دکھا کے۔ بس ایک اصلی طاقتور طبقہ ہے، کیا وہ پیسہ نہیں کھاتا تھا؟ بہت کھاتا تھا، بہت کھایا اس نے، وہ اپنے سامنے کرپٹ پولیٹیشنز کو رکھتا تھا تاکہ عوام ان کو دیکھ کر انہیں گالیاں دیتے رہے، اور گالیاں صحیح بھی دیں گے ان کو، پیچھے والوں کو کچھ نہ کہیں۔ پھر ایک موقع کے اوپر مشکل یہ آئی کہ پیچھے والے جہاں سے پیسہ لے رہے تھے اس کے بھی دروازے بند ہو گئے، اس کے بھی دروازے بند ہو گئے۔ وہ کیسے؟ افغان جہاد ختم ہو گیا، ادھر ادھر جا کے جو مارا موری کر کے کمانے کا ٹائم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ایک موقع کے اوپر پاکستان کے مقتدر طبقے نے اس بات کو احساس کیا کہ بھائی ہمارے پاس باہر سے پیسہ کمانے کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور ملک معاشی طور پہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ اب اگر ہم نے اس کو سہارا نہیں دیا تو وہ ملک ہی چلا جائے گا جس کے ہم طاقتور طبقے ہیں۔ اب اس موقع پر ایک ایسے بندے کو لانا پڑا کہ جو آئے اور اس کو چہرہ، اس کا چہرہ، صاف چہرہ دکھا کر پبلک کے اعتماد کو حاصل کیا جائے، اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو اتنا بہتر کیا جا سکے کہ پاکستان کا جو مقتدر طبقہ ہے وہ اس ملک کو بچا سکے۔ ورنہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، کوئی بھی پاکستان میں طاقتور ہو اگر ملک ہی نہیں ہوا تو اس کی طاقت رہے گی نہیں رہے گی۔ تو ایک موقع آتا ہے جب آپ لوٹ گھسوٹ کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی اگر ملک ہی نہیں رہا تو میں کہاں جاؤں گا، مجھے بھی کچھ سوچنا پڑ جائے گا۔ تو اب وہ ٹائم بدقسمتی یا خوش قسمتی سے آ گیا ہے، بدقسمتی اس لحاظ سے کہ بہت دیر سے آیا، اتنے گندے ٹائم کے بعد آیا، خوش قسمتی اس اعتبار سے کہ ڈوبنے سے پہلے آ گیا، اس سے پہلے کہ بالکل ہی ختم ہو جاتا آ گیا۔ تو وہ اس خاطر ایک ایسے پازیٹیو امیج کو لے کر آئے ہیں اور اس کے ذریعے سے اب ان کاموں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا یہ صحیح اس وقت ہوگا جب اپنی مادہ پرستی چھوڑیں گے۔ جب تک یہ مادہ پرستی ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز کے اندر ہو چاہے اس مقتدر طبقے کے اندر ہو، مادہ پرستی حل نہیں دیتی ہے، مادہ پرستی صرف گیم چینج کرتی رہتی ہے، اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ بار لکھا ابھی تک کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو بھائی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے ابھی تک کیا ہوا تو میں کہوں گا ابھی تک مقدمات طے ہو رہے ہیں، ابھی اصلی گیم شروع نہیں ہوا، ابھی اصلی گیم شروع نہیں ہوا ہے۔ تو اصلی گیم کب شروع ہوگا؟ ہم بھی یہی انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اصلی گیم کب شروع کرو گے، اب شروع کرو نا۔ تو آپ مثلا ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے نواز شریف صاحب جیل چلے گئے، زرداری صاحب جیل چلے گئے، تالپور صاحبہ جیل چلی گئیں، اب اور اصلی گیم کیا ہے؟ تو ہمارا جواب اس پہ کیا ہے؟ پیسہ کتنا ملا ہے؟ پیسہ واپس آیا ہے؟ نہیں آیا، تو گیم کہاں شروع ہوا ہے پھر؟ ابھی اب شروع کر لو، اب ہم یہ کہیں گے تو بھائی شروع کرو نا۔ سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو اصلی پیسہ ہے وہ ڈاکومنٹس میں ہے ہی نہیں اصلا، تو لے آؤ۔ اچھا جن لوگوں کے پاس وہ پیسہ ہے کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ اپنا گیم کریں گے۔ وہ سب اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں ظاہری طور پر، ان میں بڑے بڑے شرفاء ہیں، بہت بڑے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اس کے اندر، وہ سب بھی اپنا گیم کریں گے۔ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی شروع کر لو، اب کرو شروع، جس طرح بھی ہے اب پاکستان کو ضرورت پڑ گئی تو کرو نا۔ تو مثال کے طور پر یہ جو پاکستان میں جتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں یہ سب واقعاً اپنی کمائی سے لوگوں کی سروس کر رہے ہیں کیا؟ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے کیا؟ ہمیں تو سب کو معلوم ہے، اگر کسی کو کوئی ایک ذرا سی بھی کوئی چیز سمجھنی ہو تو کسی گورنمنٹ ادارے میں چلے جائے، اپنا کوئی کام کروا کے دیکھ لیں۔ یعنی ہم لوگ مذاق میں ایک ٹرم بناتے ہیں، یہ تو میں نے کہا نا کہ بھائی پیسہ آیا نہیں آیا، تو یہ تو پہلی بات تھی. اب دوسری بات کیا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سب صحیح کرنے والے ہیں، تو پھر ایک کام کرو، کسی طریقے سے یہ جو ہمارے سرکاری اداروں کے اندر سرکار کے چالان کے علاوہ دربار کا بل چل رہا ہے، اس کو رکواؤ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار کا چالان اگر 10 ہے تو دربار کا بل 40 ہے. سرکار کا چالان اگر 10 ہے تو دربار کا بل 40 ہے، کام ہو سکتا ہے پھر کیا؟ یہ مصیبت ہے. اچھا یہ کیا عمران صاحب کو یا ان کی کیبنٹ کو ان کو نہیں معلوم کیا؟ سب کو پتہ ہے. آرمی کو نہیں پتہ کیا؟ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو ایف بی آر کا اتنا گھڑاک شروع کیا ہوا ہے، ایمنیسٹی، اس کو کیوں نہیں کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بھائی شروع کرو نا یار، کب تک ایسے چلاؤ گے؟ تو واقعا اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو، آؤ اس حرام خوری کو روکو. اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب تک یہ ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان میں بزنس کیسے ہوگا، کوئی بزنس پہ اعتماد کیسے کرے گا؟ اب یہ جو ہم سے بات کہی جا رہی ہے نا کہ بھائی ہم چاہ رہے ہیں بزنس ڈاکومنٹڈ ہو جائے، چلو فرض کرو میں بزنس کر رہا ہوں، میں بزنس ڈاکومنٹڈ کروانے کو تیار ہوں. اچھا میں نے بزنس سے 100 روپے کمائے اور اس میں سے 40 روپے رشوتوں میں دیے تھے، ڈاکومنٹ کیا کروں؟ جس کو رشوت دے رہا ہوں اس سے کیش مومو لے کر آؤں گی میں نے رشوت لیے تھے، وہ گورنمنٹ کے ایف بی آر میں جمع کرا دوں؟ کیسی باتیں کرو؟ اس کا مطلب ہے میں وہ 40 کا خرچہ شو نہیں کر سکتا، تو 40 کی کمائی شو کروں گا میں کیا؟ ظاہر ہے مجھے یہ دکھانا ہے کہ وہ 40 کی کمائی نہیں ہوئی ہے تاکہ میں اس 40 کے خرچے کو دکھاؤں کہ میں نے نہیں کیا، ورنہ میں کیا دکھاؤں کہ میں نے وہاں پر رشوت دی ہے؟ تو آپ تو خود ڈاکومنٹ نہ ہونے کا تمام بندوبست کیے بیٹھے ہو. جب تک رشوت کا بازار کھلا ہوا ہے کسی بھی بزنس مین، کسی بھی کام کرنے والے کو وہ ایکسپنس ڈاکومنٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا جو وہ رشوت میں دے رہا ہے. جب وہ ڈاکومنٹ نہیں کر سکے گا تو اس 40 کو انکم میں بھی شو نہیں کرے گا وہ، تو ڈاکومنٹ ہونے کی باتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ بات اگر ہماری جیسے گھوپڑی میں آ رہی ہے تو باقی لوگوں کی گھوپڑی کیوں کام نہیں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایف بی آر کا معاملہ ہمارے اوپر صرف ایک اور ڈرامہ شروع کرنا ہے. اگر واقعاً کام کرنا ہے اس حرام خوری کو روکو کسی طریقے سے، تاکہ لوگ ٹرولی ڈاکومنٹ کر سکیں اپنے کام کو، ورنہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے سامنے ایکویشن رکھ دی کہ بھائی ایکسپنسز جب ڈاکومنٹ ہونے کے قابل ہے ہی نہیں تو اس ایکسپنس کے ایکویلنٹ انکم ڈاکومنٹ نہیں کی جا سکتی، ورنہ تو مجھے اپنی جیب سے دینا پڑے گا. یعنی میں گورنمنٹ کو دکھاؤں کہ میں نے 100 روپے کمائے اور 60 روپے خرچ کیے اور 40 روپے اس کا میرے پاس حساب نہیں ہے، تو میں اس 40 روپے کا ٹیکس دوں گا. اور 40 کہاں گئے تھے؟ وہ رشوت میں گئے تھے. تو میں ایک طرف سے رشوت دوں اور دوسری طرف سے اس رشوت کو اپنی انکم شو کر کے اس پر ٹیکس بھی بھروں، اس کے بعد میرا بزنس بچے گا پھر کیا؟ یہ مشکل بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی کیسے سالو کرے گا؟ یہ میں نے صرف اس کرنٹ بکس کے لیے کہا. جو پیچھے سے چل رہا ہے اس میں شاید یہ ایمنسٹی چل جائے گی کہ بھائی جن کے پاس پیچھے سے بڑی کمائی پڑی ہے وہ جا کے شو کریں کہ بھائی ہمارے پاس کیا کیا کمائی تھی، کہاں سے آئی تھی، جو کچھ بھی ہے. ابھی کہاں سے آنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ بتاؤ کہ یہ ہے، اتنا پیسہ خرچ کرو اور معاملے کو کلیئر کر لو. لیکن کیا اس سے معاملہ حل ہوگا؟ ایک دفعہ کے لیے شاید کچھ پیسہ آ جائے، لیکن اگر ہمیشہ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ریگولیٹ ہو تو پھر یہ جو دوسرا والا معاملہ ہے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. تو کارکردگی کا جواب کیا ہے؟ کارکردگی کا جواب یہ کہ بھائی کچھ کرو تاکہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ آپ نے کچھ کیا ہے، ورنہ باقی تو پھر ایڈورٹیزمنٹ ہے، باقی تو پھر یہ کاسمیٹکس ہیں جو چلتے رہتے ہیں. اب ایک سوال پہ اتنا ٹائم دیں گے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب تھوڑا جلدی جلدی کرنا پڑے گا. درود بھیجیں محمد والے محمد. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے اور پاکستانی ویلیو کی، روپے کی ڈی ویلیویشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت تو سب کچھ لٹکا ہوا ہے، ہینگ ہوا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو ابھی تو جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ بیچارہ اونٹ بلبلاتا ادھر ادھر گھوم رہا ہے. لوگوں نے جو ہاتھ میں تھا وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، بلکہ ہاتھ میں بھی نہیں رکھ لیا، زمین کے نیچے چھپا دیا، بینک میں رکھنے قابل تھا نہیں، اور وہ اندر چھپا چھپا کے جمع کر رہے ہیں کہ بھائی ذرا صورتحال نپٹے تو ہم دیکھیں کہ اب کرنا کیا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کم از کم بھی 5-6 مہینے اسی انسرٹینٹی میں گزر جائیں گے. اس دوران میں کیا ہوگا؟ اس دوران میں یہ ہوگا کہ ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی، امپورٹس کم ہو جائیں گی، گورنمنٹ کہے گی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے. ظاہر ہے جب کوئی کام ہوگا ہی نہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تو کم ہونا ہی ہونا ہے. لیکن عوامی صورتحال کب بدلے گی؟ یہ اس وقت ہوگا جب حالت کلیئر ہوگی. یہ انسرٹینٹی جب تک نہیں ٹوٹے گی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اس وقت تو لوگ ایک ہی بزنس کر رہے ہیں، वो क्या बिज़नेस कर रहे हैं, डॉलर लेके बैठे हुए हैं, बिज़नेस चल रहा है, इनकम हो रही है। तो ये पहले तोड़ना पड़ेगा इन लोगों को ताकि पता चले। लिखा है यूएस एंड चाइना स्टेट वॉर इज़ गेटिंग सीरियस। कल से तो मामला हल होने की तरफ गया है, दोबारा दोनों ने मामले को हल करने की कोशिश करी है और उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई थी कंपनी के ऊपर उसको दोबारा वापस लेने की कोशिश की। जब मैं आपसे ये बातें अर्ज़ कर रहा था कि भाई ये जो असली जंग है ये मादा परस्ती की जंग है आखरत वाले वालों के मुकाबले में, तो मैं वहाँ पर एक दिल अच्छा रहा था आपसे मैं अर्ज़ कर दूँ, अमेरिका और चाइना की जंग भी असली जंग नहीं है, अमेरिका और चाइना की जंग भी दो मादा परस्तों की जंग है। तो बॉटम लाइन में नेशनलिस्ट लड़ेंगे, ऐसा अमेरिकन नेशनलिस्ट चाइनीज नेशनलिस्ट ये लड़ेंगे, लेकिन इनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है, इनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है लॉन्गर टर्म में। क्यों? क्योंकि दोनों मादा परस्त हैं। लेकिन जिस फ्रंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा वो ये कि दो मादा परस्त हों और एक आखरत परस्त हो, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर अपने तमाम तर सीरियसनेस के बावजूद मेरे ख्याल में किसी मौके के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकती है, लेकिन अगर इन दोनों ने भी मिलकर इसकी कोशिश की कि वो खुदाई ताकतों से टकराने की कोशिश करें, मतलब बहुत आगे की सोचूं, अब मैं आपको इसके अंदर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने तकरीबन 20-25 साल पहले इसके ऊपर मेहनत की थी कि उन्होंने कहा भाई ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होने वाला है जिसमें अमेरिकन्स इस्लामिक सिविलाइजेशन से टकराएंगे और चाइनीज़ जिसका साथ दे देंगे वो जीत जाएगा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अगर मैं हत्ता उसे आपके सामने पॉइंट आउट करूँ और मैं सोचूँ कि चाइनीज़ निज़ाम फिर मादा परस्ती का निज़ाम है, और मैं क्यों ये अर्ज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह यह कि चाइनीज़ अपनी बहुत सारी ईस्टर्न वैल्यूज़ को खो बैठे। अगर चाइनीज़ अपनी उन ईस्टर्न वैल्यूज़ को ना खोते तो उनमें शायद आखरत का अंसर बाकी रहता, लेकिन मुझे लग रहा है कि चाइनीज़ और फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़ अपनी ईस्टर्न वैल्यूज़ को खो बैठे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर आखरत का अंसर और वो एथिकल अंसर उनके अंदर भी ख़त्म हो गया। तो बहुत लंबी मुद्दत में अमेरिकन और चाइनीज़ कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल होगा, लेकिन बड़ी मुश्किल ये है कि इन दोनों का भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो इन दोनों का मिलकर भी अगर फ्रंट आखरत वालों के साथ बना ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा। इस एतबार से वो जो कभी दोबारा कोई बात शायद छेड़ डाले कि पुतिन का रोल क्या रहेगा, तो मैं फिर वहाँ पे ये कहूँगा पुतिन फिर मादा परस्ती का एक बंदा है। तो एक अरसे तक चाइना और अमेरिका की जंग हो सकती है, एक अरसे तक चाइना और पुतिन मिलकर अमेरिका से जंग कर सकते हैं, एक अरसे तक मुमकिन है कि मादा परस्ती के दो कैंप एक दूसरे के साथ जंग करें, लेकिन एंड क्या होगा, एंड ये होगा कि मादा परस्ती के कैंप बहरहाल मादा परस्ती पर रहेंगे, और इन सब का मुकाबला एक इलाही फिक्र से और आखरत के मानने वालों से होगा। तो हमें उस अलबत्त वो कितना दूर है हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत स्ट्रेटजिक अगर सोचें तो ये तीनों कैंप बहरहाल मादा परस्ती के कैंप हैं, ये रिलायबल कैंप्स नहीं होंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद। अच्छा, इन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान को वोट देने के बाद कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान और डॉलर जो है वो 60-61 पे आ जाएगा। आ तो गया 161 पे आया, बात तो सही है, बट दिस डिज नॉट हैपन। और अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे शियों ने भी पीटीआई को वोट दिया, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, इकॉनमी के हिसाब से गैस इलेक्ट्रिसिटी डॉलर सब का सब ख़राब हो रहा है। पहली बात तो मैं ज़ाहिर है कि मैं हामी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, बहुत जल्दी बातें कर रहे हैं हम, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं डिफेंड नहीं करूँगा कि जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं गलत कर रहे हैं, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आइडियोलॉजी के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि आइडियोलॉजी में गलती हो रही है, आइडियोलॉजी में गलती हो रही है, और आइडियोलॉजी में क्या गलती हो रही है मैं बता चुका हूँ। ये लोग फिर मादा परस्ती के ऊपर ही, ये फिर उसी निज़ाम के अंदर रहकर समझ रहे हैं हम इसको बेहतर कर लेंगे। तो लेकिन अगर ये उसी निज़ाम के अंदर रहकर भी बेहतर करने की कोशिश करें तब भी बहुत सारी चीज़ें जो इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर देर लगेगी। और ये मुझे अंदाज़ा है कि जिस टाइप के, मैं थोड़ा सा इसको आपकी खिदमत में एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ, देखिए आप अगर आप एक मेडिकल सिस्टम के अंदर हैं, जैसे फ़र्ज़ करें जिसको हम लोग और आप लोग एलोपैथिक कहते हैं, एलोपैथिक के अंदर अगर कोई एक डॉक्टर है तो उस डॉक्टर ने कहीं से ट्रेनिंग ली है, उस डॉक्टर ने जहाँ से ट्रेनिंग दी है उसमें मरीज को देखने और मरीज को डायग्नोस करने का एक SOP बना हुआ है, एक प्रोसीजर बना हुआ है। तो डॉक्टर कितना ही शार्प क्यों नहीं हुआ, अगर वो डॉक्टर एलोपैथिक का होगा तो उसी SOP के ऊपर चलेगा वो। अच्छा, इसके मुकाबले में मसलन एक और सिस्टम ऑफ मेडिसिन आएगा, मसलन फ़र्ज करें यूनानी निज़ाम दवाई इस्तेमाल करने का या तिब्बियात का, या मसलन कोई क्या इस्लामिक एक निज़ाम है उसका SOP इसके SOP से डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा एलोपैथिक के अंदर होगा, जिसको हम लोग एलोपैथिक कहते हैं, वो इसी SOP को फॉलो करेगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट आए हैं इसको सही करने के लिए, ये कहाँ के पढ़े हुए हैं? ये उन्हीं स्कूल्स के पढ़े हुए हैं जिसका एक SOP बना हुआ है, और वो SOP क्या है, वो ये जिस पे ये अमल कर रहे हैं। क्या ये SOP पाकिस्तान को तरक्की दिला देगा? ये वो जगह है जहाँ पर हमें डाउट है कि वाकई तरक्की होती है या नहीं होती है। बदकिस्मती से अभी तक नहीं हुई है। यानी अगर हमसे कोई ये कहे जिस स्कूल ऑफ थॉट को ये इकोनॉमिक्स के अंदर फॉलो कर रहे हैं, उसकी भी दो मेन डाइवर्जन्स हैं, जिसका कभी इधर का स्कॉलर आता है कभी उधर का आता है, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर जिस स्कूल को फॉलो कर रहे हैं और उसके SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं, क्या उसके अंदर रहते हुए मुल्कों को तरक्की मिलती है? नहीं मिलती है। अवाम को रिलीफ मिलता है? नहीं मिलता है। बहुत कुचले जाते हैं, ये हमेशा हुआ है। मिसाल के तौर पर, मैं इसमें ज़्यादा तफसील में ना जाऊँ, लेकिन आप सिर्फ जाकर देख लीजिए जिन कंट्रीज़ ने इनको फॉलो किया उनके साथ हुआ क्या। मसलन जब रशियन फेडरेशन टूटी है, और रशियन फेडरेशन के टूटने के बाद जो रशिया से मुल्क निकले थे उन्होंने इनके इकोनॉमिक्स के आइडियाज़ को फॉलो किया, तो उनके साथ क्या हुआ है? ये जो हाइपर इन्फ्लेशन आता है वो इसका रिज़ल्ट होता है। बदकिस्मती से हम उस लूप के अंदर आ चुके हैं, हम उसी साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमें किसका सामना करना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली हमें हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? मसलन ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अभी एक कीमतें बढ़ने का जो रुझान है वो साल का 12% है, मसलन 15% है, बहुत माजरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये महीने का 5% हो जाए, इस टाइप के एक हालत को हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जब हर साल रकम बढ़ने की 50% से भी ऊपर जाने लगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जितना उठान इस वक्त है वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड गिरेगा। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि लॉन्गर टर्म के अंदर, मसलन 2 से 4 साल के अंदर ये स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये उम्मीद है। और जो ख़तरा है वो क्या है? ख़तरा ये है कि कमबख्त इस दौर में भी जाना पड़े हाइपर इन्फ्लेशन में और मामला फिर भी सही ना हो। ये हुआ है क्या? बहुत दफ़ा हुआ है। ये ख़तरा है, मुश्किल सारी है। तो क्या इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा? कोई डाउट ना रखें कि होगा, कोई रास्ता नहीं, कोई सब ख्वाब नहीं देखा जा सकता इस वक्त, सबको मालूम है होगा और बहुत ठीक ठाक होगा, आपके सामने ही है। तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होगा, वो ये कि इन तमाम कार्रवाई के पीछे हमारी मुल्क की तरफ प्रोडक्शन तौली इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो जाए इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो कि हमारी कौम इस हाइपर इन्फ्लेशन को झेल सके, ये वाहिद रास्ता होगा। और अगर यहाँ पर इस टाइप की धमकियाँ चलती रहीं, करप्शन चलते रहे, ज़ाहिर है ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। इनकी कुछ उम्मीदें CPAC से हैं कि जब CPAC का $60 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो जाएगा तो वो किक स्टार्ट ले लेगा इकॉनमी। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हत्ता इन करप्ट लीडर्स की नज़र नहीं आ रही। इनसे पता नहीं कितना पैसा निकलेगा, खुदा जानता है निकलेगा या नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्ट सिस्टम है। अगर सिस्टम करप्ट है तो उसके अंदर 60 बिलियन नहीं, 600 बिलियन भी आपने लगा दिए वो रिजल्ट नहीं देगा, जो मैंने अभी वजह आपके सामने रखी है, 2-4 चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं। तो हम एक मुश्किल दौर में जाएंगे इस उम्मीद पे कि शायद 2-2.5 साल में, 3 साल में, या मुमकिन है 4 साल में सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी अगर हमारी प्रोडक्शन बहुत ऊपर चली गई। पाकिस्तान के एक बार दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, अच्छा ये शायद लिखा है पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी क्या इस वजह से है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बैकडोर डिप्लोमेसी में इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है? میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت نے آفیشلی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہو، میرا اپنے خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان بہت تیزی سے سعودی کیمپ سے باہر جا رہا ہے، سعودی کیمپ سے باہر جا رہا ہے، اور وہ سعودی کیمپ اور امریکن کیمپ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ جو قطری کیمپ کے نزدیک جا رہا ہے یہ بھی اسرائیل کے نزدیک ہے. تو آیا پاکستان ایک کیمپ کی مصیبت سے نکل کر دوسرے کیمپ میں جائے گا اور وہاں پہ جا کے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہونا ہے تو پھر ایک اور ریسیپی ہمیں چاہیے ہوگی، ایک اور ہمیں ہانڈی پکانی پڑے گی. وہ کیا؟ پاکستان میں کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہو نعوذ باللہ تعالیٰ کہ لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہ رہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا. ہاں یہ دو تین سال میں ہو سکتا ہے، یہ دو تین سال میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بہت رسک لینا پڑے گا کیونکہ پاکستانی عوام جب غصے میں آتی ہے تو بہت بلوا کرتی ہے. تو کیا یہ رسک لیں گے کہ ایک طرف سے اس قوم کو اقتصاد کی چکی نے ٹھیک ٹھاک رلایا ہوا ہو، دوسری طرف سے آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا نعرہ لگائیں اور پورا ریسیپی تیار ہو جائے کہ پبلک روڈ پر آئے اور بلوا شروع کر دے؟ تو کیا کوئی یہ رسک لے گا؟ یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. میرا اپنے خیال ہے اگر عقل مند تھوڑی سی بھی حکومت ہے، تھوڑی سی بھی اس کے پاس عقل اور شعور ہے، تو وہ یہ رسک نہ لے بہتر ہے. پاکستانی عوام ریئیکٹ کرے گی اس کے اوپر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کرے گی اس وجہ سے کہ اکانومی میں پھنسے ہوں گے، ان کی خام خیالی ہے. اس کا مطلب انہوں نے پاکستان کو نہیں سمجھا، پاکستانی عوام کچھ اور ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کو انہوں نے نہیں سمجھا پاکستانی عوام کیا ہے. پاکستان کی بگڑتی ہوئی سب کے اب دیکھو سب کانسنسس ہے کہ بگڑتی ہوئی صورتحال تو ہے، پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشرتی صورتحال کی ایک وجہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان رشیا چائنا بلاک میں شامل ہو چکا ہے، آئی ایم ایف اور ایف ٹی ایف کی لٹکتی تلواریں اس وجہ سے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی بگڑتی معاشی صورتحال صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اب وہ امریکن بلاک سے نکلا ہے، نہیں، پاکستان کا امریکن بلاک میں ہونا وہ خود روٹ بنا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بگڑی رہے گی، اور آئی ایم ایف کے اندر ہونا ہمارا سبب بنا ہے کہ ہماری صورتحال بگڑی رہے گی. یعنی آپ اور میں یہ نہ سوچیں کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف اور امریکہ سے باہر نکلے ہیں تو صورتحال خراب ہوئی ہے، نہیں، چونکہ ہم امریکہ اور آئی ایم ایف میں رہے تھے اس لیے ہماری صورتحال خراب ہوئی ہے اور اب اور بگڑ رہی ہے چونکہ ہم وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیس کیا ہے؟ کیس یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سیویئرز ہیں، وہ آپ کے نجات دہندہ ہیں، نہیں، وہ آپ کے ایکچولی مرض کے بانی ہیں. مرض انہوں نے قائم کیا ہے پاکستان کے اندر. اگر کسی کے پاس یہ چانس ہو کہ پاکستان جا کر کہ تھوڑا سا ہسٹری میں جا کر پاکستان کی 50s اور 60s کو چیک کرے تو آپ کو سب کہانی لگنے لگے گی. یہ پاکستان آپ کو کہانی لگنے لگے گا اگر آپ 60s میں جائیں. یعنی مثلا اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو جو آج کل واٹس ایپ کے اوپر مل جاتا ہے، اور وہ جناب علی ایوب خان مثلا امریکہ جا رہے ہیں تو امریکن صدر امریکن پبلک کو لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں ہمیں پاکستان کے صدر کا استقبال کرنے کے لیے، اور سعودی عرب کے فرما روا اپنی پبلک کو لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں. اور آج جس طرح سعودی فرما روا نے امریکن ٹرمپ کے ساتھ تلوار کا ڈانس کیا تھا، وہ پاکستان کے صدر کے ساتھ کر رہے تھے. یہ 60s کا پاکستان تھا، اور اس موقع پہ ہم نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو جوائن کیا ہے. بس وہ ہمارے نجات دہندہ نہیں ہیں، وہ ہماری مرض کو ڈالنے والے ہیں. اور اب مشکل یہاں پہنچی ہے. بحرین کانفرنس کے بارے میں جو ٹرمپ کے داماد نے لیڈ کی، اس کے بارے میں بحرین کانفرنس، ظاہر ہے کہ اس کا جو پیچھے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سینچری کی ایک ڈیل کریں گے، ایک ایسی ڈیل کریں گے جس میں اسرائیل کا ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اس میں ہم نہیں معلوم فلسطینیوں کو ہم $50 بلین دیں گے، $50 بلین، اور اس کے ذریعے سے فلسطینیوں کی معاشی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور یہ $50 بلین ایک طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ رشوت ہوگی، جس کو لے کر فلسطینی چند باتوں کے اوپر کمپرومائز کریں گے، اور ان میں سے ایک کمپرومائز یہ ہوگا کہ جو فلسطینی باہر جا چکے ہیں ان کو واپس آنے کا حق نہیں ملے گا، اور فلسطینی مثلا جو بیت المقدس کا حصہ جس کے اوپر وہ دعوے دار ہیں، اقوام متحدہ نے بھی ان کے دعوے کو قبول کیا ہے، فلسطینی اس دعوے سے بھی دستبردار ہو جائیں گے. کوئی فلسطینی اسے قبول نہیں کر پائے گا. تو یہ ڈیل شروع ہوئی ہے، لیکن اس ڈیل کے سکسیسفل ہونے کا میرا اپنے خیال ہے اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ کسی بھی طرح سے قابل عمل نہیں رہے گی. تو اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی بیوقوف لائے کیوں ہیں جب یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہوگی. اس کی صرف ایک وجہ ہے، جو لانے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو نہیں سمجھیں. امام خمینی کئی دفعہ کہتے تھے کہ امریکنز مسلمانوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہیں گے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ سمجھ رہے ہیں پیسے کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. نہیں حل ہو سکتے. کچھ جگہوں پہ مسلمان ڈفرینٹ ہیں، مسلمان وہ نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو چکا ہوگا اپنی خرابی کے اندر، نہیں ابھی ان کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. امریکہ کا اگلا پروگرام کیا ہوگا؟ چونکہ طاقت کے ذریعے تو وہ فیل ہو گیا ہے، یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگلا پروگرام اس کے سوا کچھ نہیں کہ امریکن نظام کو کولیپس کرنا ہے. امریکن نظام کولیپس کرے گا. اب یہ ہاتھی اتنا بڑا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، تو وہ اتنا بڑا ہاتھی ہے کہ اس کے گرنے کا تصور بہت وحشتناک ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اور مثال کے طور پر اگر ہم کبھی اس کو کہتے بھی ہیں تو وہ ہمیں اور سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی پھینکتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. تو اب میں یہ بولتا نہیں ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ کو پرانے باتیں یاد دلانا اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو سال دو سال پہلے جب بہت زیادہ یہ باتیں ہو رہی تھیں امریکہ حملہ کرنے والا ہے، حملہ کرنا، تو ہم نے آپ سے عرض کیا، کئی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو جلدی مرے گا، نہیں کرے گا تو دیر سے مرے گا. تو اب الحمدللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ امریکہ حملہ کرے گا تو فوراً مرے گا، صحیح ہے. اب دوسری بات رہ گئی ہے کہ اگر حملہ نہیں کرے گا تو دیر سے مرے گا. تو ابھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں اپنی اس کویشن کو اب یہاں پہ لاؤں کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا، چونکہ کرتا تو مر جاتا فوراً، تو اب وہ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے دیر سے مرنے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اب اس کو دیر سے مرنا ہے. اب یہ مرنے میں کتنے دن لگائے گا اور اس کا مرحبا کتنے کا بکھے گا، یہ اللہ جانتا ہے کہ کب ہوگا. لیکن میرے خیال میں ایکویشن میں، لانگ ٹرم ایکویشن میں، یعنی مثلاً ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں، مثلاً اگلے 15 سال 20 سال کے لیے، 20 سال لگا لیتے ہیں احتیاطاً، مثلاً ہم 2019-20 میں ہیں، تو 2040 تک مثلاً اگر کوئی زندہ رہے، امریکن نظام رہے گا، تو میں یہاں پر اپنے ذہن سے پوچھتا ہوں قسم کھا لوں، تو میرا ذہن کہہ رہا ہے کھا لو، لیکن میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھانا مکروہ ہے. قسم کھا سکتے ہیں کہ 20 سال نہیں رہے گا، نہیں رہے گا یہ نظام، اس میں طاقت نہیں ہے، اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. انہوں نے شیخ زرزقی کے بارے میں ایک سوال کیا، میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا، یہ تفصیلی تھوڑی سی بات ہوگی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ابھی اس وقت کنسنٹریٹ کریں. رہبر معظم نے بات چیت کے دروازے کو مکمل طور پہ بند کر دیا، کیا یہ سیرت امیر المومنین کے خلاف نہیں ہے؟ امیر المومنین نے تو امیر شام سے آخری وقت تک مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا، ماشاءاللہ. تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ کیا رہبر معظم نے اپنی قوم کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی تھی؟ دی تھی. کیا 2 سال پہلے مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ مہینوں ہوئے تھے. کیا امریکہ کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے براہ راست نشستیں اور مذاکرات نہیں کیے تھے؟ بالکل کیے تھے. رہبر معظم کی اجازت کے ساتھ کیے تھے یا بغیر اجازت کی کیے تھے؟ ان کی اجازت کے ساتھ کیے تھے. تو یہ جو کوئی کہہ رہا ہے کہ رہبر معظم نے مذاکرات کے دروازوں کو بند کیا، تو مذاکرات کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ کیے تھے. کیا امریکہ نے ایگریمنٹ کیا تھا؟ کیا تھا. کیا اس ایگریمنٹ کی ایران نے پابندی کی تھی؟ کی تھی. پھر ایگریمنٹ کس نے توڑا؟ امریکہ نے. اگر ایک آدمی اپنے کیے ہوئے سالڈ ترین ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے اور بعد میں ہم سے کہتا ہے پھر مذاکرات کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دھوکہ دے رہا ہے. اگر اس نے مذاکرات کے ذریعے ایک ایگریمنٹ ہی کرنا ہے اور اس ایگریمنٹ کو فالو کرنا تھا، تو اس نے پچھلے ایگریمنٹ کو فالو کیوں نہیں کیا؟ اچھا، اب ہم کہیں گے وہ تو وہ پچھلا والا تھا نا، آپ اس کے ساتھ تو کر لیں. اچھا، اس کے ساتھ کر لیں، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ بھی جائے گا، پھر ایک تیسرا آئے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میرے پچھلے والے نے غلط کیا تھا، میں اس کو توڑ رہا ہوں، اب میرے ساتھ دوبارہ ایگریمنٹ کر لو. ہم بیوقوف بننے کے لیے رہ گئے کیا؟ کیا ہم بے بس ہیں؟ اگر میں بے بس ہوں گا تو یہ کروں گا، اور اگر میں بے بس نہیں ہوں گا تو میں اس سے کہوں گا میں تم سے مذاکرات نہیں کروں گا، اور اگر تم مذاکرات کروانا چاہتے ہو تو تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، کیا ہے؟ پرانے ایگریمنٹ کو فالو کرو. پرانے ایگریمنٹ کو فالو کرو، اس ایگریمنٹ کو اسپرٹ کے اندر جا کے فالو کرو، اور اس کے بعد آ کر ہمارے ساتھ بیٹھنا، اور اگر وہ تیار نہیں ہو تو ہم تمہارے اس گیم کے اندر شامل ہونے کو تیار نہیں ہوں گے. امام کی سیرت میں ایگزیکٹلی یہ چیز ہے، ایز پر پرنسپل کام کرو، بغیر پرنسپلس کے کام نہیں کرو، اور آپ جتنے بھی معاہدے کر رہے ہو ان معاہدوں کی پاسداری کرو. لیکن اگر سامنے والا صرف اور صرف دھوکہ بازی کرنا چاہتا ہے، کیسے دھوکہ بازی؟ جیسے اس نے نیزوں کے اوپر قرآن کریم کو کھڑا کیا. امیر المومنین کا موقف کیا تھا اس وقت؟ مذاکرات کریں یا نہ کریں؟ نہیں کرو. قطعاً امیر المومنین کا موقف یہ تھا کہ اس سے مذاکرات مت کرو، اس کی حکمیت کو ایکسیپٹ مت کرو، یہ صرف قرآن کریم کو بہانے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کرو اور معاملے کو ختم کر دو. انہوں نے مالک اشتر کو یہی کہوایا تھا. تو آپ سیرت کو سمجھیں، انشاءاللہ اس کے اندر حل موجود ہے. مولا امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. بہت اچھا سوال آیا، بہت اچھا. اگر ایران اور ان کے حمایتی مثلاً حزب اللہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر اسرائیل پہ حملہ کر کے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ سمجھنا یہ ہے کہ کیا امر اس چیز میں مانے ہے، کیا امر اس چیز میں مانے ہے. چونکہ پچھلے سوال میں مولا امین مومنین کی سیرت آئی ہے تو میں اسی کو ریفر کرتا ہوں. مولا امین مومنین نے جنگ نہروان کو آخری وقت تک اوائڈ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز کو دیکھیں، امین مومنین کا طریقہ کار یہ تھا سلام اللہ علیہ، وہ یہ کہ جب لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے تو امین مومنین کہتے تھے جنگ مت کرو، قرآن کریم پر آ جاؤ، قرآن کریم سے فیصلہ کرواؤ، یہ کرتے تھے. اور اس حد تک کرتے تھے کہ سامنے والے تیر برسا رہے ہوتے تھے اور امین مومنین فرماتے تھے ہم پہل نہیں کریں گے، ہم پہل نہیں کریں گے. ادھر تک تمام جنگوں کے اندر، جمل کے اندر یہی ہوا ہے، صفین کے اندر یہی ہوا ہے، نہروان کے اندر بھی یہی ہوا ہے، امیر مومنین نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی. نیزے تیر برستے رہتے تھے اور امیر مومنین کے اصحاب گر رہے ہوتے تھے اور لوگ امیر مومنین سے کہنا شروع کرتے تھے کہ مولا کیا جنگ میں سستی کا کوئی سبب ہے؟ اور امیر مومنین کی خطبے موجود ہیں جس میں امیر مومنین نے فرمایا کہ کیا تمہارے خیال میں اس بڑھاپے میں جنگ میں سستی کروں گا جبکہ میں نے جوانی میں جنگ میں کبھی سستی نہیں کی. کیوں؟ امیر مومنین کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ جب تک سامنے والا تجاوز نہیں کرے گا ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. انہوں نے پتہ نہیں کتنی چیزوں میں تجاوز کیا لیکن اس کے باوجود امیر المومنین فرماتے تھے ہم جنگ شروع نہیں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپل ابھی بھی موجود ہے، آپ جنگ شروع مت کرو. ہاں اگر دشمن جنگ شروع کرے، اچھا جب نہروان شروع ہو گئی تو دشمن کے ساتھ کیا ہوا؟ دشمن کے ساتھ یہ ہوا کہ بچنے والوں کی تعداد 100 سے کم تھی. دشمن میں سے جو بچے ہیں ان کی تعداد 100 سے کم تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر المومنین وہ سارا انتظار نہ کرتے اور حملہ کر دیتے تو کیا دشمن نے بچنا تھا؟ نہیں. لیکن پھر امیر المومنین کی لاجک میں وہ جو ویٹ تھا وہ سمجھ میں آتا ہے. امیر المومنین چاہتے تھے کہ ہم جنگ پہل کرنے والے نہ بنیں. سیم کیس یہاں پر، آپ جنگ پہل مت کرو کبھی. امیر المومنین اگر جنگ نہروان میں پہل کر دیتے تو کیا نتیجہ مختلف ہونا تھا؟ نہیں ہونا تھا، لاجک خراب ہو جاتی، لاجک تبدیل ہو جاتی. امیر المومنین نے اسی منطق کے اوپر، اسی فلسفے کے اوپر اپنے آپ کو باقی رکھا. سیم کیس یہاں پر، اگر آپ اور ہم یہ سوچیں کہ حزب اللہ پہلے حملہ کرے تو پھر متجاوز حزب اللہ نظر آئیں گے، انہوں نے جنگ میں پہل کی. تو چلنے دو ان حالات کو، یہ جو ظالمانہ نظام ہے یہ بغیر تجاوز کے اور بغیر حملے کے نہیں رہے گا. حزب اللہ کے بہت سارے جوان اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی شہادت کا انتظار کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بدبخت حملہ ہی نہیں کریں گے اور ہم لوگ ایسے ہی مر جائیں گے؟ تو ان کو ان کے بڑے یقین دلاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ شیطان ہے، یہ حملہ کیے بغیر نہیں رکے گا، یہ کبھی نہ کبھی حملہ کرے گا، تم لوگ صبر کرو، ہم لوگ اللہ کی راہ میں ہی شہید ہوں گے اور خدا ہمیں نصرت دے گا. تو اعزان محترم یہ بہت عجیب ہے، دوبارہ میں کہوں گا سیرت کو جا کے غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیوں یہ سبق دیا ہے کہ جنگ میں پہل مت کرو. اور آپ کو بس ایک اور ریفرنس دوں گا، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا اس معاملے کے اوپر. سید الشہداء میدان کربلا میں تھے، خور کا لشکر 1000 کے قریب تھا، سید الشہداء بہت کم تھے اس کے مقابلے میں، لیکن سید الشہداء کے کمانڈرز نے آ کر سید الشہداء سے کہا کہ مولا یہ لوگ صرف 1000 لوگ ہیں. ابھی بھی وہ امام کی سپاہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے، مینی فولڈز، کئی ٹائمز تھے، لیکن سید الشہداء کے لشکر نے کہا کہ مولا یہ لوگ ابھی صرف 1000 لوگ ہیں، ان کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم ان کو فوراً ہرا سکتے ہیں، آپ حکم دیں ان کو ابھی ختم کر دیں. یہاں پہ امام نے فرمایا کہ جب تک یہ جنگ شروع نہیں کریں گے ہم جنگ شروع نہیں کریں گے. یہ لاجک ہے اہل بیت کی، سیریس اسٹف ہے. سید الشہداء اور مولا امیر المومنین اور تمام اصحاب اہل بیت کی درجات کے سامنے احترام کے لیے، عرض ادب کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد. کیا لکھا ہے کہ اگر امریکہ ایران پہ حملہ نہیں کر سکتا تو کیا امریکہ داعش کی مدد سے پراکسی اٹیک کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ پہلے کوشش کر چکے ہیں، وہ ناکام ہو چکی ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا افغانستان میں حزب اللہ آ جائے گی؟ اتنا لمبا نہیں ہو پائے گا. وہ ڈرامہ جو انہوں نے داعش کے ذریعے سے کیا تھا وہ ایک دفعہ کر چکے ہیں، اس میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. اب داعش کی فوج کو دوبارہ جمع کرنا بھی ان کے لیے ناممکن ہوگا. اور اب وہ جو اسٹوپڈس ایک دفعہ داعش کے پاس گئے تھے، اب وہ ان میں سے بہت سارے اسٹوپڈس کی آنکھیں کھل چکی ہیں، تو وہ دوبارہ جانے کو تیار بھی نہیں ہوں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ترکیب اب دوبارہ حتیٰ افغانستان کے ذریعے سے بھی عمل میں نہیں آ پائے گی. اب یہ سسٹم اس طرح نہیں چل پائے گا. اور ایران نے بار بار امریکہ کو یہ بتایا کہ اب وہ دور گیا جب تم لوگ مارتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، اب وہ دور نہیں ہوگا. اب اگر مارو گے، چاہے چھوٹا بھی مارو گے، تو پھر جنگ شروع ہوگی. تو میرا اپنے خیال ہے کوئسچن وہ نہیں ہے. اس وقت لکھا ہے ہم اس وقت ایران کو کامیاب کہہ رہے ہیں، مگر ایرانی عوام شدید مہنگائی اور قلت کا شکار ہے پابندیوں کی وجہ سے. چلے میں پھر آپ کو کچھ چیزیں یاد دلاتا ہوں. 1984 سے 1996 تک، جب کوئی پرانا زمانہ یاد کرتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت پرانی بات ہو گئی نا، کچھ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت. 1984 سے 1996 تک میں ایران میں تھا، اور 1980 سے 1988 تک ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی. اور یہ جنگ اپنی پیک پر 84 کے بعد آئی تھی، جب جزیرہ فاو کے اوپر حملہ ہوا تھا 84 کے اندر. تو جو آخری 4 سال تھے وہ اس جنگ کا پیک تھا. الحمدللہ رب العالمین میں اس زمانے میں وہاں پہ تھا، میں نے شہروں کے اندر ہونے والی میزائل کی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میرے سامنے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں جو قلت تھی اس کو آپ کا کوئی غریب بھی تصور نہیں کر پائے گا. وہ قلت آپ اور میں سمجھ ہی نہیں پائیں گے. ہمارے یہاں ملک میں 17 دن جنگ ہوئی تھی اور ہماری عوام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا. وہاں 8 سال جنگ ہوئی تھی، 8 سال جنگ ہوئی. اور اگر کوئی کہے نا تیل کے اوپر چل رہی تھی، تیل کی قیمت $10 اور $12 فی بیرل پہ آ گئی تھی. اور یہ امریکہ نے سعودیوں نے کیا تھا تاکہ ایران کے پاس پیسہ نہ ہو، ایران پھر بھی جنگ کر رہا تھا. قلت کا کیا عالم تھا. چلیے میں ابھی آپ کو ایک دو چیزیں سناتا ہوں. قم کے اندر جو ٹیمپریچر گرتا ہے سردیوں میں وہ -12 سے -20 کے اندر جاتا ہے، اور ایران کی تمام میجر آئل ریفائنریز ہٹ ہوئی ہوئی تھیں. ہمارے پاس نہ گیس تھی، کیونکہ گیس کی پائپ لائن تو پڑی نہیں تھی اس زمانے کے اندر، اور نہ تیل تھا تاکہ -10 -12 ڈگری کا سامنا کر سکے، کچھ نہیں تھا. تو ہمارے اپنے مدرسے کے اندر، جس مدرسے میں میں رہتا تھا، اس میں ہم لوگ بیسمنٹ میں سوتے تھے، اور ایک آئل کے بیرل کے اندر، جو آئل کا مٹکا تھا وہ ہوتا ہے، بڑا بیرل ہوتا ہے 220 لیٹر کا، اس کے اندر لکڑیاں جلا کر گرم کرتے تھے. یہ ہم نے جھیلا ہے، ہم نے دیکھا ہے، جھیلا نہیں ہے، دیکھا ہے صرف. کبھی صبح کو اٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا مارکیٹ سے صابن ختم ہو گیا. ایک دفعہ صبح کو اٹھتے سب لوگ بیٹھے ہوئے، چائے بنی بھائی؟ وہ تو قہوہ جو بناتے، کہتے نہیں، کیوں؟ ماچس نہیں ہے. میں نے کہا بازار سے لے آؤ. کہنے بازار میں ماچس نہیں ہے. کیا لوگوں نے انقلاب کیا اس کے اوپر؟ نہیں، تحمل کیا. جس منصے میں ہم رہتے تھے اس سے چند گلیاں پیچھے میزائل گرا تھا، یہاں سے لے کے وہاں تک سارے شیشے ٹوٹ گئے تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس میزائل میں مرے تھے. بی بی کی شہادت کی مجلس ہو رہی تھی، ایک مجلس کے اندر 20 سے زیادہ خواتین شہید ہوئی تھیں. لوگوں نے انقلاب کیا تھا؟ نہیں، تحمل کیا تھا. گیس سلنڈر ہم لوگ بھرواتے تھے، چھوٹا سلنڈر، اس کو ایرانی پکنک کہتے ہیں، چھوٹا سا جو سلنڈر جو لوگ گھر پہ استعمال کرتے نہیں، پکنکس وغیرہ پہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو بھروانے کے لیے میں خود اور میرے دو دوست ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ لائن میں لگتے ہیں تاکہ اس کو بھروائیں کسی طریقے سے. تو ہم لوگ فجر کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے لائن میں لگا ایک بندہ، پھر وہ 1 گھنٹے لگا، پھر دوسرا بندہ لائن میں لگا. تو جب تیسرا بندہ لائن میں لگنے آیا تو فجر کی اذان ہو گئی تھی، اور جب وہ 1 گھنٹے اور کھڑا رہا تو 3 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد جو لائن تھی وہ 450 لوگوں کی لگ چکی تھی. اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ آج گیس نہیں آئے گی، سب لوگ سر جھکا کے واپس چلے گئے. کسی نے نعرہ نہیں لگایا، کسی نے اسٹال نہیں توڑا، کسی نے کوئی پکھراہٹ نہیں کی وہاں پہ. کیوں؟ سب کو پتا تھا ہم خدا کی خاطر کر رہے ہیں. آپ اس کو سختی کہتے ہو جو ابھی ہے؟ یہ تو پینٹس ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے، یقین مانو ابھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا دین کی طاقت کیا ہے. دین عجیب طاقتور چیز ہے، اسی خاطر یہ مصنوعی دین بناتے ہیں، چونکہ جو دین کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ جو دین کی اصلی طاقت ہوتی ہے نا، وہ اس کے رہنماؤں کے تقویٰ سے آتی ہے، رہنماؤں کے تقویٰ سے آتی ہے. اگر امام خمینی متقی اور عارف نہیں ہوتے نا، تو نیچے تک یہ دین کی طاقت نہیں آ سکتی تھی. یہ رہبر معظم کا تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہونا، تو نیچے تک طاقت نہیں آ سکتی، یہ طاقت آتی ہے. اب اس اسٹوپڈ آدمی کو سوچو، ٹرمپ کو بیوقوف آدمی، وہ رہبر معظم کے اثاثوں کو منجمد کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. وہ پاگل آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں ان کا اثاثہ ہے کیا، کیا ہے مکانہ بات ہے. اور میں بہت خوش ہوتا ہوں جب یہ پڑھتا ہوں. ویسے بہت سارے ہمارے دوستوں کو بہت غصہ آیا، بہت ایک دم ایموشنل ہو گئے، آپ اسے باہر ہو گئے. میں نے بہت انجوائے کیا کہ اس احمق کو کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا ہے. یہ لگا ہوا ہے پاگل اپنا بیٹھا ہوا ہے، سائن کرتا پھرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. احمق ہیں وہ، واقعی ہم لوگ بہت اچھے دور میں الحمدللہ رب العالمین. فرانس کے صدر اپنے ہی انجینئرس کے دھماکے میں ہلاکت میں کیوں ملوث تھے؟ پیسے کی وجہ سے. صاف بات، پیسے کی وجہ سے. یہ جو جنگیں ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ امریکنز نہیں مرتے ان میں کیا؟ امریکن فوجی نہیں مرتے کیا؟ تو یہ امریکن صدر جنگ کرتے ہیں جس میں اپنے ہی امریکنز کو مرواتے ہیں. کیوں مرواتے ہیں؟ طاقت اور پیسے کے گیم ہیں. امریکن کمپنیز کیوں جنگ کرواتی ہیں؟ تاکہ امریکن اسلحہ بکے گا، تو اس میں امریکن فوجی نہیں مرتے. ہو کیئرس، کس کو پرواہ ہے؟ انگریزوں کو، انگریزوں کی پرواہ ہے کیا؟ ذرا جا کے دیکھو تاریخ میں ان لوگوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کیا کیا، ابھی بھی کیا کر رہے ہیں، جا کے دیکھو. ان کو پرواہ ہے کسی کی؟ ان کو صرف اپنی پرواہ ہے. انہوں نے پھر وہی سوال کیا امریکہ، اور لکھا ہے پاکستان میں معاشی صورتحال، یو ایس ڈالر اسٹاک کب تک بہتر ہوگی؟ پیوستہ تو شجر سے امید بہار رکھ. انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ہمیں امامت اور دین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. مولا چھٹے امام اور ان کی تعلیمات کو سیکھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. خدا قرآن و اہل بیت کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ان مظلوموں کے صدقے میں جو یمن کے اندر برسر پیکار ہیں، یمن کے مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. آل سعود کو نیست و نابود فرما، ان کے سرپرستوں، ان کے لشکروں کو نابود فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ان تمام قربانیوں کا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی اور ان کے چاہنے والوں نے دی. سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.